السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان سے متعلق کچھ خبریں ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو عالمی دہشت گرد واچ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ادارے میں تحریک پیش کی گئی ہے، جس کی نگرانی منی لانڈرنگ پر نظر رکھنے والا گروپ کرے گا۔ اور پاکستان نے افغان سرحد پر باڑ لگانے کے لیے امریکہ سے درخواست کی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے ایک بم حملے میں طالبان مخالف قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نقیب اللہ محسود کے قتل کے از خود نوٹس کیس میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انوار کو دی جانے والی عدالتی حفاظتی ضمانت کا حکم واپس لیتے ہوئے عدالتی حکم کی تکمیل نہ کرنے پر انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے مزید دستے سعودی عرب بھیجنے کے معاملے پر حزب اختلاف کے ارکان نے حکومت سے پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ چیئرمین سینٹ نے وزیر دفاع کو پیر کو اس معاملے کی وضاحت کے لیے ایوان میں طلب کر لیا ہے۔ امریکی سینٹ نے امیگریشن نظام میں اصلاحات سے متعلق 2-4 بل مسترد کر دیے ہیں، جن پر ایوان میں رواں ہفتے بحث ہوتی رہی تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق حکمت ساز اسٹیو بینن کے خصوصی کونسل رابرٹ مولر نے اس ہفتے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی ہے، جو سن 2016 کے لیے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور اس کی تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ تو اب خبروں کا آغاز کرتے ہیں، پہلے چلتے ہیں اسلام آباد، ہمارے نمائندے ہیں وہاں محمد اشتیاق، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے لیے پاکستان نے کوئی درخواست کی ہے امریکہ سے، اس بارے میں کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
جی، پاکستان نے افغان سرحد سے، جو اپنی افغانستان سے ملکہ سرحد ہے، اس پر باڑ لگانے کا کام تو شروع کر رکھا ہے۔ یہ جو تازہ خبر ہے یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ پاکستان سے تعاون کرے، اور صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اگر پاکستان سے مالی اعانت کرے گی تو شاید پاکستان یہ کام جلدی سے مکمل کرے گا، اگرچہ پاکستان اب تک اپنے وسائل سے یہ کام جاری رکھے ہوئے ہے، اور سب سے پہلے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں سے یہ باڑ لگانے کا کام شروع کیا گیا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں بلوچستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اس پر پھر یہ کام شروع کیا جائے گا۔ تو یہ جو تازہ خبر ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ امریکہ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کرے، مالی اعانت کرے، جو کہ وزیر خارجہ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے۔
تو کوئی دوسری طرف سے بھی بیان آیا ہے امریکی ایمبیسی سے یا امریکہ کی طرف سے بھی؟
جی، ابھی تک ان کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جو باڑ لگانے کا جب پاکستان نے کام شروع کیا تھا تو اس پر افغان حکومت کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور اعتراض جو ہے وہ سامنے آیا تھا۔ تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ باڑ لگانے کا مقصد سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانا ہے، تاکہ دہشت گردوں کی جو سرحد آر پار آمد و رفت ہے اس کو روکا جا سکے، اور اگر یہ کام میں کامیابی ہوتی ہے تو یہ در حقیقت خطے میں امن کے لیے اور دونوں ممالک میں امن کے لیے اہم ثابت ہوگا۔
اچھا، اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس خبر ہے، احسن اقبال صاحب نے بیان دیا ہے کہ 3,000 سے زیادہ انسانی اسمگلروں کو پکڑا گیا ہے، وہ کیا خبر ہے؟
جی، آج پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں جب ایوان کی کاروائی شروع ہوئی تو کچھ قانون سازوں کی طرف سے ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ بتایا جائے کہ انسانی اسمگلروں کے خلاف کاروائی کہاں تک پہنچی ہے۔ اس پر تحریری جواب میں احسن اقبال کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ پچھلے 3 سالوں میں 2015-16-17 کے درمیان 3,300 سے زائد انسانی اسمگلنگ میں ملوث جو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ان میں سے بہت سے کے خلاف مقدمات بھی قائم ہیں۔ پاکستان میں یہ معاملہ اس لیے موضوع بحث ہے کہ ابھی حال ہی میں رواں ماہ کے اوائل میں لیبیا کے ساحل کے قریب ایک کشتی ڈوبی تھی، جس میں ہلاک ہونے والوں میں 16 پاکستانی بھی شامل تھے، اور ان میں سے 11 کی میتیں اسی ہفتے پاکستان واپس لائی گئی تھی ایک خصوصی طیارے کے ذریعے. تو یہ معاملہ موضوع بحث ہے. مختلف حلقے سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے. تو اسی سلسلے میں یہ سوال وزارت داخلہ سے پوچھا گیا تھا, جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں کوئی 3300 سے زائد جو افراد ہیں انسانی اسمگلنگ میں ملوث ان کو حراست میں لیا گیا ہے.
اچھا, آپ نے ایک اور خبر بھیجی ہے کہ سعودی عرب میں مزید فوجی دستے بھیجنے پر سینٹ میں کچھ اعتراضات کیے گئے ہیں, تو کیا کچھ ان اعتراضات کو پورا کیا جا رہا ہے؟
جی, کل شب کو یعنی جمعرات کو پاکستان میں سعودی عرب کے جو سفیر ہیں انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کی تھی, جس کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان مزید فوجی سعودی عرب بھیج رہا ہے, لیکن ان کا کام وہاں تربیت کے مشن پر ہوں گے. اس خبر کے بعد آج جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو حزب مخالف کے سینیٹرز نے کہا حکومت ایوان کو آگاہ کرے کہ جو کتنے نئے فوجی وہاں بھیجے جا رہے ہیں اور وہ وہاں کیا کریں گے, اور اس بارے میں حکومت ہمیں اعتماد ملے. کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں فرقت اللہ بابر, جنہوں نے سب سے پہلے یہ نقطہ اٹھایا, ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر یہ مزید اضافی فوجی بھیجنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے. تو اس بارے میں قانون سازوں کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے, جس پر سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے وزیر دفاع کو طلب کر لیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ پیر کو آ کر اس بارے میں وضاحت دیں کہ کتنے فوجی بھیجے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوگا, اور اس ساری صورتحال پر ایوان کو آگاہ کریں.
جی, بہت شکریہ اشتیاق آپ کا, آپ نے تفصیلاً ہمیں یہ ان خبروں کو تفصیل سے بتایا. تو کچھ اور خبریں ہیں میرے پاس. پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے, جس میں بھارت کے 5 فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں. بھارت نے تاحال اپنے فوجیوں کی ہلاکت سے متعلق پاکستانی دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو عالمی دہشت گرد واچ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے ادارے میں تحریک پیش کی گئی ہے, جس کی نگرانی منی لانڈرنگ پر نظر رکھنے والا گروپ کرے گا. روزانہ اخباری بریفنگ کے دوران ایک سوال پر ترجمان حیدر نوارٹ نے کہا کہ ایک طویل عرصے سے امریکہ کو پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ انسدادی دہشت گردی کے معاملات میں کوتاہیاں برتنے پر تشویش رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو نگرانی کی فہرست میں شامل کیا جائے. ترجمان نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایف اے ٹی ایف سے گفتگو شنید کی گئی ہے, لیکن چونکہ یہ معاملہ صیغہ راس کا ہے اس لیے اس بارے میں فی الوقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے ایک بم حملے میں طالبان مخالف قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ 2 روز میں قبائلی علاقوں میں عسکریت پسند مخالف اور حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. باجوڑ ایجنسی کی انتظامیہ میں شامل اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک عبد الرحمان کی گاڑی کو جمعے کی صبح اس وقت دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گاؤں سے ایجنسی ہیڈ کوارٹر خار آ رہے تھے. سڑک میں نصب ریموٹ کنٹرول بم کے دھماکے کے نتیجے میں ملک عبد الرحمان کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. سپریم کورٹ نے نقیب اللہ محسود کے قتل کے از خود نوٹس کیس میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انوار کو دی جانے والی عدالتی حفاظتی ضمانت کا حکم واپس لیتے ہوئے عدالتی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر انہیں توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. عدالت نے تمام خفیہ ایجنسیوں کو راؤ انوار کو تلاش کرنے اور پولیس افسر کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم بھی دیا ہے. امریکی سینٹ نے امیگریشن نظام میں اصلاحات سے متعلق وہ 4 بل مسترد کر دیے ہیں جن پر ایوان میں رواں ہفتے بحث ہوتی رہی تھی. 4 بلز کا مقصد ان لاکھوں نوجوان تارکین وطن کو تحفظ فراہم کرنا تھا جو اپنے والدین کے ہمراہ غیر قانونی طریقے سے امریکہ آئے تھے اور جن کے امریکہ میں قیام کی اجازت 5 مارچ کو ختم ہو رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق حکمت ساز اسٹیو بینن کے خصوصی قونصل رابرٹ مولرز نے اس ہفتے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی ہے, جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ تھیں وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. Oh, 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 oh
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان کی وزارت داخلہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو کڑی سزا دینے کے لیے قانون سازی پر کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ نے مجوزہ قانونی ترمیم سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کی وزارت داخلہ نے انسداد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں مجوزہ ترمیم کا مسودہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا ہے، جس کے تحت آن لائن توہین مذہب کے جھوٹے الزام عائد کرنے والوں کو بھی وہی سزا دینے کی تجویز دی گئی ہے جو توہین مذہب کے قانون کے تحت اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ تجویز جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی کی عدالت میں پیش کی گئی ہے، جو سماجی میڈیا پر توہین آمیز مواد کی تشہیر کو روکنے کے لیے حکومت کو مؤثر اقدامات کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ پاکستان میں توہین مذہب کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو سزائے موت یا قید کی سزا دی جا سکتی ہے، جو چند سالوں سے لے کر عمر قید تک ہو سکتی ہے، جبکہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا 6 ماہ قید یا 1,000 روپے جرمانہ ہے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عزیز صدیقی نے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی تشہیر کو روکنے سے متعلق ایک مقدمے پر اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جس میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو بھی سخت سزا دی جا سکے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن سینیٹر نسرین جلیل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سینٹ کی کمیٹی نے بھی توہین مذہب کا جھوٹا الزام عائد کرنے کے معاملے سے نمٹنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کر چکی ہے۔
اس کے لیے کئی سٹیپس تھے جو زیر غور تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سزائے موت جو ہے، اگر سزا بلیسنگ کی ہے تو جو شخص غلط الزام لگائے اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے۔ اسی طرح سے پورے پروسیس میں ضروری تھا کہ ایک جی آئی ٹی بنتی، ایف آئی آر داخل ہونے سے پہلے، ایف آئی آر کٹنے سے پہلے اس کے اوپر کام ہوتا اور کوئی سینئر افسر جو ہے اس کی تحقیقات کرتا۔
پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور ملک میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جب بعض افراد نے ذاتی انعت کی وجہ سے دوسروں پر توہین مذہب کے جھوٹے الزامات عائد کیے۔ اسی طرح کا ایک سنگین ترین واقعہ گزشتہ سال مردان کی ولی خان یونیورسٹی میں پیش آیا تھا، جب یونیورسٹی کے مشتعل طلبہ نے نوجوان طالب علم مشال خان کو توہین مذہب کے الزام میں تشدد اور گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، لیکن بعد ازاں تحقیقات میں ان پر لگائے جانے والے الزام کو غلط قرار دے دیا گیا۔ ایسے ہی واقعات کی بنا پر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور بعض سماجی اور سیاسی حلقے توہین مذہب سے متعلق قانون میں ترمیم کے مطالبات کرتے آئے ہیں تاکہ توہین مذہب کا جھوٹا الزام عائد کرنے والوں کو سخت سزا دی جا سکے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی اساس معاملہ ہے اور اس پر صرف قانون سازی ہی کافی نہیں، بلکہ ایسے واقعات کا سبب بننے والے سماجی رویوں اور وجوہات کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان، عراق، شام اور یمن جیسے شورش زدہ ملکوں میں عوام کی مشکلات دور کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار حیدرآباد میں مسلم اسکالرس اور دانشوروں کے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ مغرب کی مبینہ سازشوں کا شکار ہو کر آپسی اختلافات سے بچیں اور کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں۔ ان کا ملک جنگ زدہ شام، یمن اور افغانستان کی مدد کرنا اور عوام کو درپیش دشواریوں کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ ایران نے حالیہ برسوں میں خطے میں لڑائی اور خون خرابہ کو ختم کرانے کی کوششیں کی ہیں، اختلاف اور جنگ نہیں چاہتا، وہ خطے کے تمام مسلم اور غیر مسلم ملکوں کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے۔ حسن روحانی، جو کہ اس وقت بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں، حیدرآباد میں ایک اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ جمعرات کے روز حیدرآباد پہنچے ہیں۔ انہوں نے شیعہ سنی اتحاد پر بھی زور دیا اور کہا کہ فوجی قوت سے تنازعات کو حل نہیں کیا جا سکتا، مذاکرات سے ہی اختلافات دور کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے الفاظ میں عراق اور شام میں مغرب کے ذریعے جھگڑا پیدا کرنے سے قبل شیعہ، سنی، کرد اور عیسائی ایک ساتھ رہتے تھے۔ ہم قیام امن چاہتے ہیں اور اپنے حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم مزاحمت بھی کریں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کے الفاظ میں یہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو مذہب اسلام کو تشدد کا مذہب بنا کر پیش کر رہی ہیں۔ حسن روحانی نے جمعہ کے روز حیدرآباد کے تاریخی قطب شاہی مقبروں کی زیارت کی اور مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ وہ ہفتے کے روز دہلی آئیں گے اور صدر رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ سشما سوراج سے ملاقات اور تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ نئی دہلی میں ایران بھارت اقتصادی اجتماع میں بھی شرکت کریں گے۔ توقع ہے کہ دونوں ملکوں میں متعدد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ ایرانی صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ بھارت اور ایران کے باہمی رشتے سیاست اور معیشت سے اوپر ہیں اور دونوں ملکوں کی تاریخی جڑیں مشترک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک بھارت کے ساتھ مزید قریبی تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے بھارت میں مختلف نسلوں اور مذاہب کے پیروکاروں کے ایک ساتھ رہنے کی ستائش کی اور یہاں کی امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان کیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فلوریڈا کے اسکول میں فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دینے والے 19 سالہ شخص کو بلا ضمانت حراست میں رکھا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
جمعرات کی روز نکولس کروز کو مختصر سماعت کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا اور اس پر منصوبہ بنا کر 17 افراد کو قتل کرنے کے الزامات عائد کیے گئے۔ عدالت میں اس کی پیشی سے چند گھنٹے پہلے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں مختصر خطاب میں کہا کہ وہ جلد ہی ملک بھر میں عہدیداروں سے مل کر بات کریں گے کہ دماغی صحت کے مشکل مسئلے سے کیسے نمٹا جائے۔ انہوں نے فلوریڈا شوٹنگ کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
Answer hate with love, answer cruelty with kindness. We must also work together.
نفرت کا جواب محبت سے اور ظلم کا جواب مہربانی سے دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مل کر کام کریں جو زندگی میں اس وقار کا حامل ہو جو انسانوں میں گہرے اور بامانی رشتوں کا خالق ہو۔ ٹرمپ نے اسلحہ کے قوانین میں کسی سختی کا ذکر نہیں کیا، تاہم ڈیموکریٹس گن کنٹرول کے سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایوان میں ڈیموکریٹک لیڈر نینسی پلوسی کہتی ہیں،
Once again we see the urgency for Congress to take true common sense.
ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی فوری ضرورت ہے کہ کانگریس فائرنگ کے واقعات کو روکنے کے لیے گن کنٹرول کے حقیقی اور عام فہم اقدامات کرے۔ پارکلینڈ فلوریڈا میں مارجوری سٹونمین ڈگلس ہائی اسکول میں شوٹنگ میں ہلاک ہونے والوں کے لیے رد جگہ کرنے والے بہت سے لوگوں کے ذہن میں گن کنٹرول کے اقدامات ضرور موجود تھے۔ براورڈی کاؤنٹی کے شیرف اسکاٹ اسرائیل کہتے ہیں،
If you're an elected official and you want to keep things the way they are and not do things differently,
اگر آپ ایک منتخب عہدیدار ہیں اور آپ چیزوں کو جوں کا توں رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلحہ کے قوانین کو ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ وہ آج ہیں، تو آپ براورڈ کاؤنٹی میں دوبارہ منتخب نہیں ہو سکتے۔ شیرف نے بتایا کہ کروز AR-15 رائفل سے مسلح تھا۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جس تک ہلاک ہونے والوں میں سے ایک کے عزیز رکی ویلکنز کے خیال میں سب کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔
The rifles are made for killing people. It's not for hunting, it's not for anything else. The military should have it. اول تو یہ
کہ رائفلیں لوگوں کو مارنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ شکار کے لیے نہیں ہیں، نہ ہی کسی اور کام کے لیے۔ انہیں فوج کے پاس ہونا چاہیے، پولیس فورس کے پاس ہونا چاہیے اور کسی کے پاس نہیں۔ مگر نہیں، ایک 19 سالہ شخص سٹور میں آتا ہے اور اسے خرید لیتا ہے، وہ اس سے کیا کرے گا؟ لوگوں کو مارے گا۔ سوگ کے اس ماحول میں مقامی اسکول کے سپرنٹینڈنٹ رابرٹ رنسی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فائرنگ کے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ملک میں اسلحہ پر کنٹرول کے مؤثر قوانین پر بات کی جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سینٹ نے امیگریشن کے بارے میں پیش کی گئی ان چاروں تجاویز کو مسترد کر دیا ہے جن پر ایوان میں ایک ہفتے تک سوچ بچار کی جاتی رہی ہے۔ ان تجاویز کا تعلق ان غیر قانونی تارکین وطن سے ہے جنہیں 5 مارچ کے بعد ملک بدری کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
ایوان میں پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر پیش کی گئی 2 تجاویز میں پیش رفت نہیں ہو پائی۔ ان کا تعلق نوجوان تارکین وطن کے لیے امریکی شہریت کا راستہ ہموار کرنا اور امریکہ کی سرحدی سلامتی میں اضافے سے تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن کی اصلاحات کے لیے جو خاکہ پیش کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان شہروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی تجویز بھی تھی جو امیگریشن کے وفاقی حکام کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔
There's only one reason why the Senate will be unable to reach a bipartisan solution to DACA. President Trump.
نیو یارک سے ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے کہ ڈاکا کے بارے میں پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر تیار کی گئی تجویز پر سینٹ کے پیش رفت نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ صدر ٹرمپ ہیں۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ اگست میں ڈاکا پروگرام ختم کرتے ہوئے یہ مسئلہ کھڑا کیا۔ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ ہر اس تجویز کی راہ میں حائل ہیں جو قانون کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اور آئیووا سے ریپبلکن سینیٹر چارلز گراسلی کا کہنا ہے کہ ہم چین مائیگریشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائیورسٹی ویزا بھی ختم کر رہے ہیں اور ہمارے پاس ڈاکا پروگرام کے 80 لاکھ ڈریمرز کے لیے شہریت کا راستہ موجود ہے، اور ایک طرح سے یہی وہ واحد منصوبہ ہے جو قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے صدر نے کہا ہے کہ وہ اس پر دستخط کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو دیر گئے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں ڈیموکریٹس ایک ایسی تجویز کی راہ میں حائل ہوئے ہیں جس میں شہریت کے حصول کا بہترین راستہ موجود تھا، کیونکہ اس میں اصلاحات بھی شامل تھیں جن کے نتیجے میں ہماری سرحدیں محفوظ ہوتیں اور جن سے امیگریشن نظام کو بھی تحفظ ملتا۔ اوباما انتظامیہ نے ڈاکا پروگرام متعارف کرایا تھا جس کے تحت تقریباً 80 لاکھ ایسے افراد کو فائدہ ہوا جنہیں غیر قانونی طور پر بچپن میں امریکہ لایا گیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت انہیں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے اور کام کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ٹرمپ نے گزشتہ برس اس پروگرام کو ختم کر دیا تھا اور اس کے اطلاق کے لیے 5 مارچ کی تاریخ مقرر کی تھی۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جیسے کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا نام بین الاقوامی دہشت گرد مالیاتی واچ لسٹ میں شامل کرنے کی امریکہ اور برطانیہ نے ایک تحریک پیش کی ہے۔ اس کے بارے میں 2 ممتاز ماہرین، شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری اور پاکستان کے ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی نے پروگرام جہاں رنگ میں اظہار خیال کیا۔ ڈاکٹر ظفر بخاری نے اس بارے میں میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کے جواب میں کہا،
یہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیول کے اوپر ہماری اس میں فائنینشیل سینس میں نہیں ریسپانسبلٹی، بلکہ اس میں میں سمجھتا ہوں ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم نے ان ریکمینڈیشنز کو جو کہ 2012 میں ایف اے ٹی ایف نے اڈاپٹ کی تھیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو تھے 7 ہیڈنگز تھے اور اس میں ٹوٹل 40 پوائنٹس تھے اس کے اندر۔ ان بیسس کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے اس معاملے کو پروموٹ نہیں کیا۔ دیٹ واز اے انفارچونیٹ تھنگ ان پاکستان کے، ہمارے یہاں پچھلے 4 سال تک کوئی فارن منسٹر نہیں تھا کیپیبل قسم کا جو کہ انٹرنیشنل لیول پر آ کے پاکستان کے کیس کو پلیٹ کرتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز ہمارے اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر آ سکتی۔
ڈاکٹر شاہ صدیقی، پاکستان کے نقطۂ نظر سے یہ کتنی اہم بات ہے؟
دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ یہ تحریک سے امریکہ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی، پاکستان میں اس سے انتہا پسندی کو فروغ ہوگا اور خود امریکہ کی مشکلات افغانستان میں بڑھیں گی۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان پر دباؤ سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کو خوش کرنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ بھارت اب امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور وہ 2009 سے الزام لگا رہا ہے کہ جی حافظ سعید صاحب اور ان کے جو آرگنائزیشن ہیں وہ ممبئی پر حملوں میں ملوث ہیں۔ مگر میں جو جس چیز سے پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس کے فوراً بعد جب پاکستان نے یہ حافظ سعید کے اور ان کے جو آرگنائزیشن کی فلاح انسانیت اور جماعت الدعویٰ ان کے اثاثے فریز کر دیے اور سیز کر دیے، جو صورتحال سامنے ہے، تو اب عوام حکومت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی جنگ میں جو قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، اگر اس کے بعد یہی الزامات لگنے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ عوام کا کمزور عزم کمزور ہوگا اور یہ حکومت پر دباؤ پڑے گا. تو یہ چیز یہ سوچنی پڑے گی کہ اس سے امریکہ مقصد کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے, اس لیے کہ اب تو ہم نے ایک آرڈیننس شتاب کی آرڈیننس بھی ہنگامی طور سے جاری کر دی ہے, اس سے زیادہ پاکستان اور کیا کر سکتا ہے میری سمجھ نہیں آتا.
اچھا ڈاکٹر ظفر بخاری, یہ بتائیے کہ اگر ان کیس پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تو کس قسم کی پابندیاں یا تعزیرات پاکستان پر عائد ہو سکتی ہیں؟
ایک مسئلہ جو ہمارے لیے آئے گا اس میں یہ آئے گا کہ جہاں پر ہمارے پاس ایک فائنینسنگ جو ہم لیتے ہیں ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے, اس کی اب ہمیں زیادہ مانیٹرنگ ہوگی اور اس کا زیادہ ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کے اندر بھی پاکستان کو ہر انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے اوپر اپنی کوئی نہ کوئی رپورٹ سبمٹ کرنی پڑے گی. تو ایک طریقے سے آپ انڈر آبزرویشن آ جاتے ہیں اس طریقے سے.
اچھا ڈاکٹر شاہد, ایک آخری سوال آپ سے, اور رات کے آنے والے دنوں کا آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو وقت منتخب کیا ہے اس تحریک کو لانے کا وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بیرونی شعبہ ہے وہ ایک انتہائی سنگین بحران کا شکار ہے. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے بیرونی کا ایکسٹرنل, وہ خوفناک حد تک بڑھا ہوا ہے. اکتوبر سے اب تک کچھ 16 سے اب تک کچھ 6 ارب ڈالر کے ہمارے ریزرو گرے ہیں, بیرونی قرضے ہمارے بے تحاشا بڑھے ہیں, اور ان قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پاکستان کی کمزور ہو رہی ہے. تو میں یہ تو سمجھتا ہوں گا کہ اگر آپ عوامی سینٹیمنٹ سے دیکھیں, پاکستان کے مشکلات کے وقت کو دیکھیں, تو اور پاکستان نے جو سوئفٹ ایکشن لیا ہے صدارتی آرڈیننس کا, اس کے بعد اگر جو نوم چومسکی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, جو ممتاز امریکی دانشور ہے, کہ امریکہ جو کچھ اقدامات پاکستان میں اٹھا رہا ہے اس سے پاکستان میں ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے, یہ ان کی ایک وارننگ تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ اس موقع پر اس قسم کی تحریک لانا یہ ایک اور انتہا پسندی کو فروغ دینے کی کوشش ہے.
امیتابھ بچن کے بالی ووڈ میں 49 برس, تفصیلات فکر و فن میں.
To all my well wishes and the EF on the blog, a few days back, early in the morning, I felt a sentiment and converted it into a few lines that I composed immediately.
ممبئی فلم انڈسٹری کے شہنشاہ کہلائے جانے والے اے بی نے بالی ووڈ میں 49 برس مکمل کر لیے ہیں. ان کا شمار ایسے فنکاروں میں ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس خاص موقع پر انہوں نے اپنے بلاگ میں ایک نظم لکھ کر اپنے پرستاروں اور چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے.
کہ جی ہاں حضور میں لکھتا ہوں, جی ہاں حضور میں لکھتا ہوں, پرتی دن میں اپنا بلاگ لکھتا ہوں, دن چریا کے بعد میں لکھتا ہوں, مدھیہ راتری کو میں لکھتا ہوں, ہاں پر لکھتا میں اوشیہ ہوں.
ان کی نظم کا عنوان ہے جی ہاں میں لکھتا ہوں. انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے, جسے ان ویب سائٹس کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس نے بھی شیئر کیا ہے.
اسے لکھتے لکھتے 10 سال ہو گئے, آج اس کے 3611 دن پورے ہو گئے, ساتھ ہی اس کے 400-500 EF مل گئے, مانو نجی پریوار کے سدسیہ بن گئے. ان سدسیوں کو میں پہچانتا ہوں, ان کا سنیہ میں سنوارتا ہوں, دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے ہیں, یہ جنم انت کے ساتھی بن گئے ہیں, یہ نہ بھولوں گا انہیں ان کے پیار کو کبھی.
14 فروری کو انہوں نے ٹویٹر پر لکھا, مائی پوئم آئی روٹ فار مائی بلاگ. اخبار لکھتا ہے کہ امیتابھ نے 15 فروری سن 1969 کو انڈسٹری میں قدم رکھا اور 15 فروری سن 2018 کو انہوں نے 49 برس مکمل کر لیے ہیں.
بہت تیرے داغ چھڑکائے گئے برسوں مجھ پر, دوشی اپرادھی دنڈ برسائے گئے مجھ پر, نہ چھوا شریر کے ان داغوں کو میں نے, نہ پریتن کیا دھلائی لیپا پوتی کی میں نے, سالوں سال وہ میرے آبھوشن بنے کھلے.
انہوں نے فلم ساتھ ہندوستانی سے آغاز کیا. وہ ٹویٹ کرتے ہیں, 49 years ago آئی کیم ٹو دا سٹی آف ڈریمس اینڈ سائن مائی فرسٹ فلم ساتھ ہندوستانی آن February 15, 1969.
کیا کرو گے دوریوں کو بڑھانے میں تم, دور کتنا لے جاؤ گے وشو کے اس گولاکار میں تم, سیمت جیون کے اس پہر میں کہاں جاؤ گے تم, کہاں تک کھینچو گے اس دش پربھاؤ کو تم, ارے بھسم ہو جاؤ گے ایک دن اگنی یا دھرتی میں تم.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
پر سنو, پنر جنم یدی ہوا پھر, کہیں ادھر کے بن کے آئے تو پھر.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے ایک بم حملے میں طالبان مخالف ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ 2 روز میں قبائلی علاقوں میں عسکریت پسند مخالف اور حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اس کی تفصیل دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد اس رپورٹ میں.
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ہونے والے ایک بم حملے میں طالبان مخالف ایک قبائلی رہنما ہلاک ہو گئے ہیں. گزشتہ 2 روز میں قبائلی علاقوں میں عسکریت پسند مخالف اور حکومت کے حامی قبائلی رہنماؤں پر حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے. باجوڑ ایجنسی کی انتظامیہ میں شامل اہلکاروں نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ملک عبدالرحمن کی گاڑی کو جمعے کی صبح اس وقت دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے گاؤں سے ایجنسی ہیڈ کوارٹر خار آ رہے تھے. سڑک میں نصب ریموٹ کنٹرول بم کے دھماکے کے نتیجے میں ملک عبدالرحمن کی گاڑی مکمل طور پر دبا ہو گئی جبکہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. ملک عبدالرحمن کا تعلق باجوڑ ایجنسی کی تاثیر معمون سے تھا اور وہ طالبان عسکریت پسندوں کے خلاف قائم کردہ کمیٹی کی سربراہ بھی تھے. قبائلی رہنما پر بم حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ آپریشن شروع کر دیا. تاہم ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری یا جوابی کاروائی کی اطلاع نہیں ملی ہے. انتظامی عہدیداروں نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے لیکن ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے ملک عبدالرحمن پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. اس سے قبل جمعرات کی صبح اورنگزئی ایجنسی میں ایک گاڑی پر دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم حملے سے 2 قبائلی رہنما ہلاک اور 2 زخمی ہوئے تھے. افغانستان کی سرحد سے متصل پاکستان کی قبائلی علاقوں میں جون 2014 کے وسط میں شروع کی جانے والی عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی کے نتیجے میں بظاہر امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے مگر اب بھی تمام قبائلی علاقوں اور خیبر ایجنسی کے مختلف اضلاع میں وقتاً فوقتاً دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. وفاقی حکومت کے مطابق 2014 میں فوجی آپریشن کے بعد سے 2017 کے اختتام تک قبائلی علاقوں میں لگ بھگ 4,000 افراد دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک ہوئی ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
صومالی تارکین کو لیبیا سے نکالنے کی صومالی حکومت کی کوششیں اس وقت ناکام ہو گئیں جب وقت کے ارکان تارکین کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ یورپ جانے کے لیے سمندر کا خطرناک سفر ترک کر دیں اور صومالیہ واپس چلیں. وقت کے ارکان کا کہنا تھا کہ تارکین نے انہیں بتایا کہ انہوں نے لیبیا کے سفر کے دوران بہت تکلیفیں اٹھا لی ہیں اور اب انہیں مزید نقصان کی پرواہ نہیں ہے. عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یہ تارکین یورپی ساحلوں تک پہنچنے کے لیے مصمم ارادہ رکھتے ہیں. وفد کے ارکان نے بتایا کہ پیر کے روز طرابلس پہنچنے کے بعد انہوں نے نظر بند کیمپوں کا دورہ کیا اور کچھ تارکین نے صومالی سفارتخانے میں ملاقات کی لیکن ابھی تک صرف 11 افراد نے صومالیہ واپس جانے پر رضامندی ظاہر کی ہے. عہدیداروں کے مطابق اندازاً 5,000 سے 6,000 کے قریب تارکین لیبیا پہنچے ہیں. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے سال افغانستان میں 10,000 سے زیادہ شہری دہشت گرد حملوں میں ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں. سن 2016 کے مقابلے میں یہ تعداد نسبتاً کم رہی ہے. تاہم اندیشہ ہے کہ اس سال دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شدت آنے سے تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
پچھلے سال افغانستان میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد تقریباً 3,500 تھی. ان میں سے کچھ دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی فضائی بمباری کی زد میں بھی آئے اور کچھ خودکش حملوں کا شکار ہوئے جبکہ ہزاروں افراد اسی طرح کے حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق سن 2017 میں خودکش حملوں کا شکار ہونے والوں کی تعداد 2,300 کے قریب تھی جبکہ بارودی سرنگوں نے بھی سینکڑوں افراد کو ہلاک یا زخمی کیا. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی ڈینیل بیل کہتی ہیں
The report attributes 2/3 of responsibility for civilian casualties to anti-government elements.
اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے شہریوں میں سے 2/3 تعداد حکومت مخالف دہشت گردوں کے حملوں کا شکار ہوئی. ان دہشت گردوں میں داعش اور طالبان کے عسکریت پسند شامل ہیں، جبکہ 20% تعداد کی ہلاکت کی وجہ افغان سیکیورٹی فورسز، عالمی فورسز اور حکومت نواز فورسز کے حملے تھے. طالبان اور داعش پر جوں جوں دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ بھی زیادہ جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. خاص طور سے خودکش حملوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا ہے. سرکاری اور دہشت گرد فورسز کے درمیان لڑائی کی زد میں بھی بہت سے شہری آ جاتے ہیں. افغانستان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے تادامی چیمایا موتو کہتے ہیں
We are concerned that we will see greater harm this year unless necessary steps are taken by all parties to prevent civilians.
اگر تمام فریقوں کی جانب سے شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہ کیے گئے تو ہمیں اندیشہ ہے کہ اس سال زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. واضح ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان میں اپنے فوجی کمانڈروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ طالبان کے خلاف اپنی فوجی کاروائیوں کو مزید بڑھائیں، جبکہ طالبان بدلہ لینے کے لیے بھی اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں. اسد نذیر وائس آف امریکہ واشنگٹن. جمعے کو ترکی کے ایک اعلی افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط.
یہ خبر جو آپ سن رہے ہیں ترکی سے متعلق، یہ مائیکل براؤن کی رپورٹ ہے اور اسد نذیر ہی کی زبانی میں ہم آپ کو سنوائیں گے. روس نے امریکہ کے سامنے یہ تجویز رکھی ہے کہ شامی کرد ملیشیا شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے سے واپس چلی جائے اور ترکی اور امریکہ کے فوجی دستے بیچ علاقے میں مشترکہ طور پر کنٹرول سنبھال لیں. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
He refused to answer almost all of the questions and asserted that he had been...
جمعے کو ترکی کے ایک اعلی افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ امریکہ ترکی کی اس تجویز پر غور کر رہا ہے. ترکی نے یہ تجویز امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے 2 روزہ ترکی کے دورے کے موقع پر پیش کی ہے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ترکی کے وزیر خارجہ مولود شاؤس اوغلو سے شام کے معاملات کے بارے میں طویل مذاکرات کیے ہیں. ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ شام میں ہمارے دونوں ملکوں کے مفادات مشترک ہیں.
Our two countries share the same objectives in Syria. The defeat of ISIS, Daesh, secure and stable zones, an independent and unified Syria.
ہمارے دونوں ملکوں کے شام میں مقاصد یکساں ہیں، داعش کو شکست دینا، استحکام قائم کرنا اور ایک آزاد و متحد شام کا قیام. ہم ترکی کے اس جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں جو اسے اپنی سرحدوں کے دفاع کے لیے حاصل ہے. نیٹو اتحادی کے طور پر ہم ترکی کی تشویش کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. تاہم ترکی سے ہماری درخواست ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے اور کسی ایسی کارروائی سے گریز کرے جس سے شہریوں کی ہلاکتوں کا اندیشہ ہو یا علاقے میں کشیدگی مزید بڑھے. پچھلے ماہ ترکی نے شام کے شمال مغرب میں آفرین علاقے میں زمینی اور فضائی کارروائی شروع کی تھی، جس کا مقصد کرد ملیشیا کو اپنی سرحدوں سے پرے دھکیلنا تھا. کرد ملیشیا وائی پی جی کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ترکی وائی پی جی کو کلدم پی کے کے کا دست و بازو قرار دیتی ہے اور یہ تنظیم گزشتہ کئی برسوں سے ترکی میں باغیانہ کارروائیاں کرتی آئی ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق حکمت ساز سٹیو بینن کے خصوصی ٹرائبونل رابرٹ مولر سے اس ہفتے کئی گھنٹے تک پوچھ گچھ کی ہے، جو سن 2016 کے امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں. لیکن جمعرات کے روز بینن نے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا، باوجود کہ انہیں قانونی طور پر طلب کیا گیا تھا. کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ نمائندے ایڈم شیف نے کہا
He refused to answer almost all of the questions and asserted that he had been instructed by the White House to invoke
ایڈم شیف کہہ رہے ہیں انہوں نے تقریباً تمام سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ انہیں وائٹ ہاؤس نے خصوصی استثناء دیا ہے صدر کی سوابدید پر. اس قسم کے اختیارات کا دعویٰ ناقابل حمایت اور مضحکہ خیز ہے. یہ تھے کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ نمائندے ایڈم شیف کے الفاظ۔ کمیٹی کے ارکان اب بینن کے خلاف حکم عدولی کی کارروائی کے لیے کانگریس سے رجوع کر رہے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں کے نمائندے جمعے اور پیر کو الیکشن سیکیورٹی پر اعلی سطحی خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے ریاستی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ یہ بریفنگ اس کے دو روز بعد ہو رہی ہے جب امریکی خفیہ ادارے کے سربراہ نے کانگریس کو بتایا تھا کہ امریکہ پر سائبر ملکوں کے حملوں کا خطرہ ہے جو تمام اہم کاموں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ امریکی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ڈین کوٹس کا کہنا تھا،
سم آف دیز ایکٹرز انکلوڈنگ رشیا آر لائکلی ٹو پرسو ایون مور اگریسیو سائبر اٹیکس ود دی انٹینٹ آف ڈیگریڈنگ۔
ڈین کوٹس کہہ رہے ہیں کہ ان سائبر حملہ آوروں میں جن میں روس بھی شامل ہے، ہماری ملکی قدروں کو کم تر کرنے اور ہمارے اتحادوں کو کمزور کرنے کے لیے زیادہ شدت سے سائبر حملے کر سکتے ہیں۔ یہ تباہ کن سائبر حملے تواتر کے ساتھ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے خلاف جاری رہیں گے۔ یہ تھے امریکی ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس کے الفاظ۔ سامعین، گزشتہ سال فروری میں ایک بچی ارم فاطمہ سے جنسی زیادتی اور قتل کے مبینہ الزام میں گرفتار مدثر نامی نوجوان جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اس بچی کا ڈی این اے زینب کے قاتل سے میچ کرنے کے بعد مدثر کی بے گناہی ثابت ہو گئی ہے۔ لاہور سے کنور رحمان خان نے مدثر کے اہل خانہ اور پولیس اور قانونی ماہرین سے ملاقات کے بعد یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
قصور کی رہائشی آمنہ بی بی کا الزام ہے کہ پولیس نے اس کے شوہر کو جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا۔ اس کا بیٹا اس وقت صرف 1.5 سال کا تھا۔ آمنہ پوچھتی ہے جب اس کا بیٹا بڑا ہوگا تو اس کے دل سے پولیس کے خلاف نفرت کیسے کم ہوگی، وہ اپنے بیٹے کو نہیں بتائے گی تو یہ معاشرہ اس کو بتائے گا کہ اس کے باپ کو کم سی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں مار دیا گیا تھا۔
مشکلات بڑی کچھ سننی پڑی، رشتہ داروں سے سننی پڑی، 100 باتیں سننی پڑی۔ اس ٹائم کوئی ثبوت نہیں تھا، چپ چاپ سنتے رہے لوگوں کی باتیں کہ نہیں کچھ کیا ہے تو پولیس والوں نے مارا ہے، نہیں کچھ کیا ہے تو پولیس والوں نے ایسا کیا ہے، لیکن اب سب کے سامنے سچ آ گیا۔ وہ اب میں یہی چاہتی ہوں، بس ہمیں انصاف چاہیے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسطی شہر قصور میں فروری 2017 میں بچوں کے اغوا اور قتل کے واقعات میں ایک واقعہ ایمان فاطمہ کا بھی تھا، جس کے جرم میں پولیس نے ایک بچے کی شناخت پر مدثر نامی شخص کو حراست میں لیا، جو مبینہ طور پر پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ مدثر کے پکڑے جانے پر قصور شہر میں پولیس کے حق میں نعرے بھی لگے، لیکن مدثر کی ہلاکت کے بعد بھی قصور میں بچوں کے اغوا، جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات نہ رک سکے۔ زینب قتل کیس کے ملزم عمران علی کا ڈی این اے دیگر بچوں کے ساتھ ایمان فاطمہ کے ساتھ بھی میچ کر گیا، جس کے بعد مدثر کے اہل خانہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی کہ اس کے بھائی کو پولیس نے بے گناہ مارا ہے۔ مدثر کے بھائی عدنان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی کارخانے میں کام کر کے گھر واپس پہنچے ہی تھے تو پولیس آ گئی اور اس کے بھائی کو اٹھا کر لے گئی، اور اگلے ہی روز انہیں پتا چلا کہ اس کے بھائی کو مار دیا گیا ہے۔
ہمارے اوپر اتنا جو ہے کالا دھبا لگ گیا تھا، پورا خاندان در بدر ہوئے، ہمارا سامان محلے والوں نے باہر پھینک دیا، کوئی بندہ ہمارے گھر افسوس کے لیے نہیں آیا، ایک سال تک نہیں آیا۔
انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس عارف نواز نے اس واقعے پر ایڈیشنل آئی جی ابو بکر خدا بخش آوان پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے آئی جی پنجاب پولیس نے تسلیم کیا کہ لگتا ہے اس کیس میں پولیس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔
وہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی غلطی تھی، اور اس میں انہوں نے وہ ڈیفینیٹلی ایک غلط طریقے سے تفتیش کی، تو اس کا ایک الگ تفتیش چل رہی ہے، وہ ایک ہمارے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن اس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں۔ جو اس کے تفتیشی ہیں، جب ان سے ساری یہ باتیں پوچھی گئی ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ جی وہی ملزم تھا، کوئی کسی جگہ پہ کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں ہے۔ جہاں ہوگا انکوائری میں اگر ثابت ہوگا تو قصوروار پولیس ملازمان کے خلاف کارروائی ہوگی۔
مدثر کے بھائی عدنان کے مطابق پولیس کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ عدنان کہتا ہے ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے انہیں معاملہ ختم کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی ہے، اور اب نام ماننے پر انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
یہ میڈیا آپ کے ساتھ چند دن ہے، اس کے بعد پانی جو وہ پل کے نیچے سے ہی گزرنا ہے، تو آپ کا تعلق پولیس سے ہی رہنا ہے۔ میں نے کوئی بات نہیں، اس سے بڑا اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بھائی مار دیا، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، مار دیں ہم کو بھی، سارے بھائی بیٹھے ہیں نہیں مارے۔ اگر ہمیں انصاف نہیں ملا تو ہم خود اپنے آپ کو آگ لگائیں گے، پوری دنیا کے سامنے لگائیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں، کہ بندے مار کے غریب کا خون اتنا سستا ہے۔
2017 میں قصور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر علی ناصر رضوی تھے، کیا انہوں نے ملزم کو ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کیے بغیر مارا؟ کیا پولیس کی تفتیش ادھوری تھی؟ کیا پنجاب پولیس اسی طرح جعلی پولیس مقابلے کرتی ہے؟ ان سب باتوں کا جواب جاننے کے لیے وائس آف امریکا نے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان سے پوچھا، تو انہوں نے ایسے واقعات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس پر تفتیش ہو رہی ہے۔
یہ خامخواہ کی بات ہے، ہم انکوائری کر رہے ہیں، جو ایز پر لا ہوگا وہ ٹریٹمنٹ ہوگی۔
پولیس کی جانب سے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم نے ایک سب انسپیکٹر، دو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اور تین کانسٹیبل کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حراست میں لیے گئے پولیس اہلکاروں کے بیانات میں تضاد ہے۔ جامعہ پنجاب میں فرانزک شواہد اور سائبر قوانین کے استاد قانون دان عبداللہ عثمان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جعلی پولیس مقابلوں کی قانون میں کوئی حیثیت نہیں۔ تعزیرات پاکستان 302 کے تحت کسی بھی شخص کو جان بوجھ کر مار دینا اسے قتل کرنا ہے، اور 109 کے تحت اس کا مشورہ دینے والا بھی شریک جرم ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 6 سالوں میں صوبہ پنجاب میں 2000 سے زائد مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں۔ اب انہی تمام پولیس مقابلوں پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کے تفتیش کنندگان شام میں شہریوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے نئے حملوں کی اطلاعات کی چھان بین کر رہے ہیں۔ شام کے بارے میں اقوام متحدہ کے انکوائری کمیشن کے سربراہ نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ کمیشن کو متعدد رپورٹیں موصول ہوئی ہیں جن کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے کلورین سے بھرے بم ادلب، سراقب اور مشرقی غوطہ میں دوما کے مقام پر استعمال کیے گئے۔ 5 فروری کو جاری کیے گئے ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے شامی حکومت کی جانب سے کلورین گیس کے استعمال سے متعلق جاری الزامات پر امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ جنوری میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے صرف نظر کے خلاف بین الاقوامی شراکت داری کے آغاز کے بارے میں ایک اجلاس کے بعد وزیر خارجہ ریکس ٹلسن نے اس جانب توجہ دلائی کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے شکار ہونے والوں کی ذمہ داری بالآخر روس پر عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ 2013 میں روس نے اپنے شامی اتحادی کے بارے میں یہ ضمانت دی تھی کہ وہ تمام کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو روک دے گا، لیکن جیسا کہ مس ناور نے کہا کہ روس نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ اس کے بجائے روس نے کیمیاوی ہتھیاروں کے مستقل استعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے شام کو ڈھال فراہم کی۔ تفتیش سے متعلق مشترکہ میکانزم یا جم نے شامی حکومت کو متعدد واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ یہ غیر جانبدار ماہرین پر مشتمل ایک پینل ہے جسے سلامتی کونسل کی قرارداد 2235 کے تحت قائم کیا گیا تھا اور جسے روس کی پوری حمایت حاصل تھی۔ جم کا مینڈیٹ 2017 میں اس وقت ختم ہو گیا جب روس نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی 3 قراردادوں کو ویٹو کر دیا، جو تفتیش سے متعلق مشترکہ میکانزم کے مینڈیٹ کو بڑھانے کے بارے میں تھیں۔ ایک مزید قرارداد کا تعلق ان کی نشاندہی کے لیے جو شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے ذمہ دار ہیں تعزیرات کے ایک قانون کی منظوری سے تھا۔ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے مصدقہ استعمال کے مزید ایسے واقعات ہوئے ہیں جو جم کی غیر موجودگی میں زیر تفتیش نہیں لائے جا سکے تاکہ ذمہ داری کا تعین ہو سکے۔ سلامتی کونسل میں حالیہ ریمارکس میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل نمائندہ نکی ہیلی نے کہا کہ شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی کوششوں کے معاملے میں روس نے ہمیں اسی جگہ واپس لا کھڑا کیا ہے جہاں سے ہم چلے تھے، اور یہ صحیح معنوں میں ایک المیہ ہے۔ تاہم ہم اسد حکومت کے بارے میں سچ جاننے کے لیے اپنی کوششوں کو ختم نہیں کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سچائی سامنے آئے اور بین الاقوامی برادری اس پر کارروائی کرے۔ ہمیں اس بات سے تحریک ملی ہے کہ شام میں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں پر کیمیاوی ہتھیاروں سے جو ہولناک مصائب نازل ہوتے ہیں انہیں فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شام کے عوام ہماری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، شام کی خانہ جنگی سے بھاگ کر آنے والے پناہ گزین دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں آئے اور یہاں پر بسنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ یہاں کی وفاقی اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ ساتھ مختلف ادارے اور تنظیمیں ان کی مدد کر رہی ہیں۔ انہی میں ایک اسلامی تنظیم اکنا بھی ان لوگوں کی ہر طرح کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ تنظیم کے یہاں ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود نے اس ریاست میں اور خاص طور پر شہر اسپرنگ فیلڈ میں اپنے کام کی تفصیل بتائی۔ ان کا کہنا تھا،
جی اس وقت تقریباً 10,000 ریفیوجی فیملیز ہیں، رجسٹرڈ ریفیوجی فیملی جن کی لک آفٹر کر رہی ہے اتنا ریلیف۔ ہم ان کو فرنیچر فراہم کیا ہم نے پچھلے سال گاڑیاں مختلف لوگوں نے ہمیں ڈونیٹ کی اور ہم نے ان کو گاڑیاں ڈونیٹ کی۔ ہم ان کو ماہانہ بنیادوں پہ کھانا دیتے ہیں۔ ہم ان کو ان کے جو یوٹیلیٹی بل ہیں جیسے بجلی کا، گیس کا اور اس طرح باقی بل، ان میں ہم ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ ان کو ہم اسسٹنٹ کرتے ہیں ان کے جو باقی معاملات ہیں۔ تو اس وقت تقریباً 9,780 کے لگ بھگ ریفیوجیز ہیں جن کو اکنا ریلیف دے رہی ہے۔
یہ 10,000 کے قریب یہیں ورجینیا میں ہیں یا مختلف؟
یہ نیشنل
پورے امریکہ میں،
پورے امریکہ میں ہم نے ان کے کلسٹر بنائے ہوئے ہیں مختلف اسٹیٹس کے اندر۔ ہمارا ایک کلسٹر نیو جرسی میں ہے، ایک ہوسٹن میں، ڈیلس میں ہے، ایک ہوسٹن میں ہے۔ یہاں اس ورجینیا میں تقریباً کوئی 50 کے لگ بھگ فیملیز ہیں جن کی ہم انڈیویجلی اور فیملیز کو ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا۔ تو ان کو بزنس کرنے کے لیے ہم نے ان کی معاونت کی، اس طرح ان کو جاب لینے کے لیے ہم نے معاونت کی۔ تو وہ موسٹلی جو ہے اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور باقی جگہ مختلف جگہ ہمارے کلسٹر کام کر رہے ہیں اور ان کلسٹر کے ذریعے ہم ہیلپ کرتے ہیں۔
تو عام لوگ بھی جا کے ان کو ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو خوراک پہنچا سکتے ہیں اور دوسری چیزیں؟
جی جی بالکل، اس میں کوئی بھی اگر کرنا چاہے اسپیشل اکنا ریلیف پیس کے لیے اکاؤنٹ ہے، وہ اگر ڈونیٹ کرنا چاہے تو اکنا ریلیف .org پہ جائیں اور اس میں ریفیوجی فیملی کے لیے اسپیشل ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہوا، اس میں جا کے وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ وزٹ کرنا چاہیں ہمارے کلسٹر اور ہمارے جہاں جائیں تو وہ بھی وہاں رابطہ کر لیں اور ہم ان شاء اللہ ان کو وزٹ بھی کروا دیں۔
اچھا یہ فرمائیے کہ وہ کچھ مدد حکومت کی یا اسٹیٹ کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان لوگوں کو ہوتی ہے؟
اس میں اسٹارٹ کے اندر کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد کیونکہ وہ پھر آہستہ آہستہ وہ گورنمنٹ ان سے ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور وہ پھر انہیں کہتی ہے کہ خود کریں۔ تو ان کے مسائل ہیں، ان کی لینگویج پرابلم ہے، ان کے ریلیشن پرابلم ہے، بہت ساری جاب کنٹیکٹ کی بنیاد پہ ملتی ہے، ریفرنس کی بنیاد پہ ملتی ہیں، کوئی اسٹرینجر کو جاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کا بیک گراؤنڈ کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا کہ چیک کیا جا سکے۔ تو مختلف ان کے لیے مسائل ہیں، تو ہم پھر ان مسائل کو سامنے رکھ کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔
اسلامی تنظیم اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود شامی پناہ گزینوں کو یہاں بسانے کی کوششوں کی تفصیل بتا رہے تھے۔ خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی تعلیم میں شامل ہوتے ہی لگا جیسے علم کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ بہت چھوٹی عمر کے بچے ابتدائی کلاسز میں کمپیوٹر استعمال کرنے لگے اور ایک دنیا ان کی ایک کلک کی زد میں آ گئی۔ اب یہاں امریکہ میں تو کم از کم ہر طالب علم کمپیوٹر کے بغیر کلاس روم کو ادھورا سمجھتا ہے، لیکن کمپیوٹر بعض اوقات تعلیم سے توجہ ہٹانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ چنانچہ اب تعلیم کے لیے جو نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں ان میں حقیقی دنیا کے مظاہر شامل ہیں۔ مثلاً ایک ویڈیو گیم میں اگر بچوں کو سیارہ مریخ دکھایا جائے تو وہ سرخ نظر آئے گا اور وہ سوال کریں گے کہ وہاں زمین اور آسمان سرخ کیوں ہے۔
Wow, why is the soul on the sky so red?
Mars is called the red planet because it's covered with a lot of rust.
جواب سیدھا سا ہے کہ مریخ کو سرخ سیارہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں ہر طرف زنگ لگا ہوا ہے۔ مگر بات صرف یہی نہیں ہے، یہ نئی ٹیکنالوجی اس طور استعمال کی گئی ہے کہ بچے راکٹوں اور بڑے بڑے جہازوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ لرن ود اوجو کی مہا خواجہ کہتی ہیں،
The fact that, you know, the time length on Mars is different to what it is on Earth, and when sunset and sun rises, and then he's got to go away and build himself a space station using kinetic sand.
آپ جانیے مریخ پر وقت ناپنے کا طریقہ زمین سے مختلف ہے. کب سورج نکلتا ہے, کب غروب ہوتا ہے. بچوں کو پھر خلائی اسٹیشن خود بنانے کو کہا جاتا ہے. وہ ریت کی مدد سے یا بعض سادہ چیزوں کی مدد سے جہاز بھی بناتے ہیں جو ٹوٹتا ہے اور ایک راکٹ بن جاتا ہے اور پھر زمین کی طرف روانہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ بچے لیگو کی مدد سے بھی بناتے ہیں, اور کچھ کھلونے تو ایسے ہیں کہ انہیں کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ بھی سکھاتے ہیں. مہا کہتی ہیں,
What we found was on the one hand you have some amazing construction and STEM toys like Lego and many of the new coding programs and toys out there, and on the other hand
ہمیں جو پتہ چلا وہ یہ کہ ایک طرف تو آپ کچھ ایسا کام بچوں کو دیتے ہیں جو کھلونوں کی مدد سے ان کو تعمیرات سکھاتا ہے, پھر لیگو کی مدد سے ان کو کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے پروگرام سکھائے جاتے ہیں. بہت سے کھلونے ہیں. یہی تکنیک موسیقی سکھانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. کیون تھامسن کا تعلق گو لرن میوزک فاسٹ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیانو پر جو نابز ہیں ان کی سطح ایسی بنائی گئی ہے کہ مختلف سروں کے لیے مختلف نابز بچوں کو زیادہ مہب رکھتی ہیں اور وہ مختلف سر چھیڑ سکتے ہیں.
So you can feel the chords you're playing as a major or minor or a seventh. So I reckon within 7 weeks
آپ جو کارڈ بجا رہے ہیں اسے محسوس بھی کر رہے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 7 ہفتوں میں بچہ پیانو بجانا سیکھ لیتا ہے. وہ محسوس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بجا رہے ہیں. اس تمام عمل میں زور اس بات پر ہے کہ بچہ دیکھے اور سیکھے. لندن کے تعلیمی تربیت اور ٹیکنالوجی کے میلے میں ان دو طریقوں کی نمائش اور وضاحت بہت سے لوگوں کے لیے تعلیم کو کمپیوٹر سے باہر بھی اہم بنا دے گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, آخر میں کچھ خبروں کا اعادہ کر دیتے ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے سینٹ کو بتایا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں میں ملک میں 3388 انسانی اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے. انسانی اسمگلروں کے خلاف اقدامات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے جمعے کو سینٹ میں ایک تحریری بیان میں کہا کہ ان مبینہ انسانی اسمگلروں کو سن 2015 سے سن 2017 کے درمیان گرفتار کیا گیا. بیان کے مطابق انسانی اسمگلنگ میں ملوث سب سے زیادہ گرفتاریاں پنجاب زون میں, جبکہ اس کے بعد اسلام آباد سے عمل میں لائی گئیں. ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر دیگر ممالک جانے والے پاکستانیوں میں سے 90,000 کو گزشتہ 3 برسوں میں پاکستان واپس بھیجا گیا, جبکہ گزشتہ 5 سال میں جعلی دستاویزات کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش پر 1761 افراد کو ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر گرفتار کیا گیا. واضح رہے کہ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے گزشتہ دسمبر میں اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ صرف سن 2017 میں 6,700 سے زائد پاکستانی ایران کے راستے یورپ گئے تھے. پاکستان میں انسانی اسمگلنگ کا معاملہ حالیہ مہینوں میں ایک بار پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے. رواں ماہ کے اوائل میں لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ڈوبنے والی ایک کشتی میں پاکستانی بھی سوار تھے, جن میں سے 16 کی ہلاکت ہو گئی تھی. ان میں سے 11 پاکستانیوں کی میتیں رواں ہفتے واپس وطن لائی گئی تھیں. پاکستانی فوج کے مزید دستے سعودی عرب بھیجنے کے معاملے پر حزب اختلاف کے ارکان نے حکومت سے پارلیمان کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ چیئرمین سینٹ نے وزیر دفاع کو پیر کو اس معاملے کی وضاحت کے لیے ایوان میں طلب کر لیا ہے. جمعے کو سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرات اللہ بابر نے ایوان کی توجہ پاکستانی فوج کے مزید دستے سعودی عرب بھیجنے کے معاملے کی طرف دلاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک سنگین معاملہ ہے. فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے سعودی سفیر کی ملاقات کے بعد یہ اہم اعلان کیا گیا ہے, جبکہ ان کے بقول آرمی چیف نے سعودی عرب کا ایک غیر اعلانیہ دورہ بھی کیا تھا. چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے معاملے کی وضاحت کے لیے پیر کو وزیر دفاع کو ایوان میں طلب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب فوج بھیجنے کے اہم معاملے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی فوج بھیجی جا رہی ہے. جمعے کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو سینٹ کے ساتھ ساتھ وہاں بھی سعودی عرب مزید فوجی دستے بھیجنے کی معاملے کی باسکٹ سنائی تھی. پوائنٹ آف آرڈر پر تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری نے یہ معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ مزید فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے کے معاملے پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جل میل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔